أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود بھیجے محمد آل محمد پر. رسالت اور حقیقت امامت کی حقیقت کے عنوان سے رسالت اور حقیقت امامت دوسری تقریر آپ کے سامنے آج میں یہاں پیش کر رہا ہوں, اور کل آپ لوگوں نے بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ سنا تمام چیزوں کو. اگرچہ گفتگو تھکا دینے والی تھی, لیکن آپ کے صبر کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑے جم کر اور توجہ کے ساتھ سنا, اور کل کی تقریر نے بعد کے آنے والی تقریروں کی بنیادوں کو معین کر دیا. دو چار جملوں میں کل کی تقریر, آدم علیہ السلام کو خدا نے خلق کیا, اسماء کا علم دیا کلہا تمام اسماء کا, اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے لایا گیا آدم کو. آدم کا علم فرشتوں سے کہیں آ گیا. خدا نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا, سب سے کہا سجدہ کرو, شیطان نے سجدہ نہیں کیا, خدا نے شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا. سبب کون بنا؟ آدم. آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا, شیطان کو تو نکالا آدم کی مخالفت کی وجہ سے. اور آدم کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ قرآن مجید نے کہا کہ فأذلهم الشیطان, کہ شیطان نے ان کے قدموں کو ڈگمگا دیا, لڑکھڑاہٹ میں مبتلا کر دیا اور پھسل گئے. تو اب یہاں پر کل میں نے آپ کے سامنے کہا کہ پہلے طے کر لیں آیات کی روشنی میں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ پروردگار عالم جناب آدم کو کی برائی فرما رہا ہے یہاں پر, کہ آدم نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن فاسق ہو گئے. پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا وہ ظلم کا تھا, یعنی آدم اپنی حد سے آگے بڑھے. حد سے آگے بڑھنے کی مثال اگر آپ کو سمجھنی ہے تو جا کر دیکھیے, جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے بارے میں آقا کے نور کو دیکھا, کہا پروردگار یہ نور کس کا ہے مجھے دے دے, کہا تمہارے لیے نہیں. پھر دیکھا کہا یہ نور کس کا ہے مجھے دے دے, کہا یہ آل محمد کے قیام کرنے والے کا ہے. تین دفعہ دیکھا, تین دفعہ خدا سے مانگا, خدا نے عطا نہیں کیا. یعنی میرے الفاظ میں اس نور کی تخلیق میں خدا کی مشیت شامل ہوگی, نور فاطمہ شامل ہوگا, صلب علی شامل ہوگا, بارہ اماموں کی نورانیت کا خلاصہ جا کر حجت ابن الحسن العسکری بنیں گے. لہذا آپ توجہ کیجئے. تو آدم نے پروردگار شیطان نے جو آدم کو ورغلایا بہکایا دھوکا دیا, کسی غلیظ چیز کی طرف توجہ دلا کر دھوکا نہیں دیا تھا. یہ شاید واحد جگہ ہو کہ جہاں شیطان نے بات تو پتے کی کہ دیکھو یہ حل ادلو کالا شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا, تمہیں کیسے نور کی طرف, نور میں کہہ رہا ہوں شجرہ درخت کی طرف لے کے جاؤں, اس بادشاہت کی طرف سلطنت کی طرف لے کر جاؤں جو نہ کبھی بوسیدہ ہوگی نہ مرجھائے گی نہ ختم ہوگی. شجرہ خلد یعنی ہمیشہ باقی رہے گی. اب آپ یہ دیکھیں شجرہ خلد و ملک اللہ یبلا, قرآن کے الفاظ خلد کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنا, ملکن لا یبلا کا مطلب ہے وہ اقتدار وہ سلطنت وہ حکومت وہ گورنمنٹ وہ اتھارٹی وہ طاقت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو خلد کا مطلب بھی ہمیشہ, اور ملکن لا یبلا کا مطلب بھی وہ بادشاہت جو کبھی بوسیدہ پجمردہ مرجھائے گی نہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ خلد کا مطلب بھی ہمیشہ گی, ملک ان لا یبلا کبھی ختم نہ ہونے والا اقتدار. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ سنیے گا, وا وہاں پر نسبت ہے، تعلق ہے اقتدار کے ساتھ، یہاں پر الخلد معین نہیں کیا کس لحاظ سے ہمیشگی، یعنی ہر لحاظ سے ہمیشگی۔ کیا مطلب کس لحاظ سے ہمیشگی؟ یعنی تمہارا ملک ختم نہیں ہوگا، تو سرکار کس کا ملک ختم نہیں ہوگا، کس کا ملک ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا؟ بھائی ہے کوئی نہ کہ جس کی محبت کے سہارے پل صراط سے گزریں گے، ہے کوئی نہ کہ جس کی محبت کی وجہ سے قبر میں نور ہوگا، ہے کوئی نہ کہ جس کی امید پہ مردے کو اپنے قبر میں ڈالتے ہو، ہے نہ کوئی کہ جو قیامت کے دن ترازو نہیں لگائے گا وہ خود ترازو ہوگا، ہے نہ کوئی کہ جس کی محبت کی بنیاد پہ جنت و جہنم تقسیم ہوگا، ہے نہ کوئی کہ جب جنت جہنم تقسیم ہو جائے گی رسول کے گھر والے اور قرآن رسول سے ملاقات کریں گے حوض کوثر پر، سارا مسئلہ ختم ہو گیا، ہے نہ کوئی کہ جس کی مدد کی ضرورت حساب کتاب کے بعد بھی پڑے گی۔ یہ مت سمجھنا حساب کتاب ہو گیا آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے، جام کوثر پلائے گا پلانے والا، تو جنت میں ہمیشگی رہنے کے قابل بنو گے۔ لہذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ وہ ملک اللہ یبلا شجرہ خلد و ملک اللہ یبلا، شیطان نے پہلی دفعہ سچی بات کی، ورنہ ہمیشہ شیطان غلط بات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نماز مت پڑھو، بیٹھے رہو ٹی وی دیکھتے رہو، حج پہ مت جاؤ پیسہ کم ہو جائے گا، واجب ہو گیا ہے مت جاؤ، زیارت پہ مت جاؤ پیسہ کہیں اور لگا دو، اگر بیمار ہو گئے تو کہاں سے کیا ہو جائے گا۔ دیکھو زبان غلط بات کہہ رہی کہہ دو، غصے کو نکال دو، غیبت ایک دفعہ، بھائی غیبت نہ کروائے خدا، یہ جملہ کہہ کر غیبت کر دو، مسئلہ ذرا سا ہلکا ہو جائے گا، جو منہ میں آیا بول دو۔ ہمیشہ شیطان غلطی کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن یہاں شیطان غلیظ اور نجات نجس کام کی طرف لے کر نہیں گیا۔ شجرت الخلد و ملک لا یبلا، شیطان نے جھوٹ بولا یا سچ، قرآن اس پر بحث نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا تم کو حق نہیں تھا شجرے کی طرف جانے کا۔ بات یہاں تک ہی ختم ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم تک بات آئی۔ اب امیر مومنین نے اسی واقعے کو شیطان کے اور آدم کی خلقت کے ایک خطبے میں اپنے، اور کیا کہنے، میں ہمیشہ ایک بات کہوں کہ یاد رکھیے، یہاں تک یہ بات آ گئی، یہ جو آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل مذاق نہیں ہے، نہ یہ فرش اعضا کہیں پر بھی، مجلس ماتم، اس کی برکت کو عظمت کو سمجھیے، اس کی برکت اور عظمت کو سمجھیے۔ کراہت شدیدہ رکھتا ہے اور اگر بے احترامی ہو تو حرام ہے۔ کیا چیز؟ عاشور کے دن عزاداری اور گریے کے علاوہ کوئی اور کام کرنا۔ ڈاکٹر ہے اس کی ڈیوٹی وہ جائے ہاسپٹل میں جان بچائے جا کر، کسی کی جو ڈیوٹی ہے فرض منصبی اس کو جا کر ادا کرے، لیکن جو شخص گھر میں بیٹھا ہے وہ کوئی کام نہ کرے۔ گھر کا صحن گندا ہو گیا، خاک پڑی ہے، دھول مٹی پڑی ہے، آج ڈسٹنگ نہیں کی، کراہت شدیدہ ہے اور اگر بے احترامی ہے سید الشہداء کی عزاداری کی، حرام ہے کہ گھر کو اٹھ کر صفائی کرو اس کی۔ اب بارہ صفائی مثال دی میں نے، کیونکہ ہوتا ہے یہ، اعمال کر لیا، اب وقت بچا ہے، چلو گھر کو ذرا صاف کر دے، کوئی کام نہ کرو۔ اب ایک دفعہ نجس ہے، کوئی آنے والا ہے، دس مسائل اور ہیں، انسان کی مومن کی آبرو چلی جائے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ چیزیں میں بڑے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بچے ہیں کہ جو موقف لگاتے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، عزاداران سید الشہداء ہیں۔ شب عاشور چھوڑ دیجئے، امام حسین، شب عاشور خصوصاً کیوں چھوڑوں، شب عاشور پر ہی بات کیجئے۔ شب عاشور یاد رکھیے گا اس لیے نہیں ہے کہ آپ شامیانے لگا کر اصلاحی موویز دکھائیں، شب عاشور عزاداری، گریہ اللہم لن قتلت الحسین واصحاب، یہ کسی روایت میں آئمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے نہیں آیا۔ اصلاح کے لیے 333 دن اور ہے نا بھائی، جاؤ وہاں اصلاح کرو۔ یہ شب عاشور تم کو کیوں اصلاحی فلمیں دکھانے کا، پکچر دکھانے کا مسئلہ سوار ہوتا ہے؟ تو بڑے احترام سے کہ ہمارے بچے، کوئی جھگڑے لڑائی کی بات نہیں ہے، کوئی بے احترامی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد تبرک کی بات ہے، کوئی بھی ایسا تبرک کہ جو عاشور کے غم کی کیفیت کو ٹھیس پہنچائے درست نہیں ہے۔ عراق میں ہوتا ہے، مشی میں ہوتا ہے، آپ عراق میں بیٹھے ہیں، آپ چھ اماموں کے حرم کے ساتھ ہیں، آپ کے حالات وہ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کچھ، یعنی کیا مطلب؟ عزاداری میں پی کیپ لگا کے جاؤں یا بیرٹ کیپ لگا کے سن گلاس کہوں گی، یا گھر میں بیٹھو اپنے، اتنا اگر نازو کو چھوئی موئی کا پودا ہو تو بیٹھو گھر میں، کس نے کہا ہے کہ آؤ جلوس کے اندر شرکت کرو، نہیں ہو۔ لیکن کوئی بیچارہ اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، جلوس میں آنا چاہتا ہے، چشمہ لگا کر آئے گا۔ کلی مسئلہ یہ ہے کہ عاشور کے جلوس میں بن سنور کے نہیں آنے کی ضرورت، لیکن کسی شخص کو اگر آپ نے دیکھا کہ سن گلاسز لگا کر آیا ہے, ٹوپی لگا کر, تو توجہ کیجئے. ہو سکتا ہے اس کے آنکھوں میں تکلیف ہو, ہو سکتا ہے سر میں تکلیف ہو, ڈاکٹر نے کہا کیپ لگا کر جاؤ. کسی شخص پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے, کلی مسئلے کو پھیلائیے, اپنی ذات سے شروع کیجئے. اعتکاف میں جائیں ہم, مولانا حضرات سو رہا ہے کوئی, مولانا درس کے وقت سو رہے ہیں, آپ نہ خدا ہیں نہ رسول خدا ہیں, یہ سو رہا ہے, آپ حق نہیں رکھتے اٹھانے کا. مولانا آپ کا درس, ارے مولانا کا درس گیا, چھوڑیے آپ اس کو, صحن میں آ کر بیٹھیے, حرام ہے آپ کو اٹھانا اس کو. نہیں, ہم نے ٹرسٹی سے بات کی ہے, ٹرسٹی مسجد کا انتظام چلانے کا حق رکھتا ہے شریعت کے مطابق, ٹرسٹی رسول اللہ نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے یہ صرف اور صرف ایک ہستی کو حق ہے کہ اٹھا دے جو بھی مسجد میں سو رہا ہوں, وہ ہستی پردے غیبت میں ہے. اس کے علاوہ مرج تکلیف بھی اگر آئے گا حق نہیں اٹھانے کا, کرے گا حرام کام کرے گا. مرج تکلیف بھی اپنے بارے میں خود کہتا ہے, مرج تکلیف گئے مسجد میں درس دینے کے لیے, ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, لوگوں نے کہا ہٹو درس ہوگا, کہا خبردار یہ حرام کام کر رہے ہو, مسجد میرے درس کے لیے نہیں بنی ہے, اس کی نماز کے لیے بنی ہے. تو شریعت کو سیکھنا ہے یا مراجع سے جا کر سیکھیے؟ شریعت کو سیکھنا ہے جا کر مجتہدین اور فقہا سے سیکھیے, ایک تو بات یہ. اور عاشور کے جلوس میں شرم آ رہی ہے, فلاں لباس پہن کے, سرکار یہ عاشور کا جلوس نہیں ہے. یاد رکھیے, تھوڑی بہت جو طہارت گھروں میں بچی ہے نا, یہ صرف اور صرف عزاداری سید الشہدا کی وجہ سے ہے. یہ عزاداری اپنے خطرناک موڑ پر آ چکی ہے کہ جہاں سے اس کے معیارات بدلنے شروع ہو گئے ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو, یہ رسالت یہ امامت سب دھری کی دھری رہ جائے گی اگر عاشور آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. یاد رکھیے گا, یادی آپ کہتے ہیں نا مجلس میں, یہ ہے نعرہ حیدری, اس کے علاوہ یا علی کسی اور کا نعرہ نہیں. صرف اس نعرے کو لگوانا چاہتے ہو نا یا علی کہنے کے لیے, تو صرف اور صرف کو نعرہ حیدری. مرض کیا شروع ہو چکا ہے, شرمانی چاہیے, یہ کہنے کی بات نہیں ہے مجلس میں. لیکن اگر غیب سے آواز آ جائے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے تھے, ممبر پہ بیٹھ کے بولتے تھے, موت آ جاتی اگر سچ بول لیتے تو. ہماری وجہ سے تمہاری عزت تھی نا, امام حسین کی وجہ سے مصافحے کے لیے لائن لگ جاتی ہیں, ورنہ میری اوقات کیا اور میں ہوں کیا؟ اگر ذہن صاف ہو جائے, نسیان کا مرض طاری ہو جائے, کل کوئی پوچھے گا نہیں, ہاں یہ کل تک مجلس پڑھتے تھے, صبح کو اٹھے بھولنے کا مرض ہو چکا تھا, کچھ یاد ہی نہیں رہتا. لہٰذا دو انحرافات آ رہے ہیں عزاداری کے اندر خطرناک, یاد رکھو. ایک انحراف مراجع مجتہدین فقہا کو مرثیوں میں مدحت میں آئمہ کی لایا جا رہا ہے, پہلا انحراف. پہلا انحراف, کوئی جگہ نہیں ہے کسی کی. آیت اللہ العظمیٰ بروجردی, کل میں نے کہا شیخ انصاری بائیں قبا میں رکھیں تمام فقہا کو آج کے دور کے, جن کی آپ تقلید کرتے ہیں اور جن کی آپ کے آبا و اجداد تقلید کرتے تھے. مولانا آپ نے توہین کی ہے مراجع کی, یہ مجھ سے مت کو نجف جانا, جب مرجع تقلید سے ملنا کہنا ایک مولانا نے کراچی میں یہ کہا کہ تمام خمر مراجع کے نجف کو شیخ انصاری بائیں جیب میں رکھے قبا کی. جو تمہارا مرجع تقلید جواب دے نا, اگر کہے مولانا نے بالکل صحیح کہا تو پھر تم بھی چپ ہو جانا, اور کہ مولانا نے غلط کہا تو پھر میں بھی کہہ دوں گا بھائی توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. جا کے اس جملے کی قدر و قیمت میرے مراجع سے پوچھنا, یہاں طے مت کرو پتا کس کو شیخ انصاری تھا کون. پہلا انحراف آپ کے مراجع, آپ کے بزرگان, آپ کے علماء کو قصیدوں میں, مدحتوں میں, نوحوں میں ڈالا جا رہا ہے. دوسرا انحراف صوفیوں, درویشوں, قلندروں, صوفی شاعروں کو مدحت میں لایا جا رہا ہے. وہ شاعر بھی اس گدا میں شریک ہے جو کسی احمق ڈونر کی وجہ سے چار کوڑیاں کیا مل گئیں. اب تم سمجھتے ہو کہ مدحت حسین ابن علی کو جس کا دل چاہے گا تم اس میں ڈال دو گے؟ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی گھر میں بیٹھے تھے اپنے, آئے عزاداری کے لیے, لوگ جمع تھے, دور سے دیکھا صحن سے آیت اللہ بروجردی اندرونی کے کمرے سے تشریف لا رہے ہیں. ایک شخص نے کہا امام زمانہ اور آغا بروجردی کے لیے سلوات, لوگوں نے درود بھیجا. آغا بروجردی نے عصا اٹھایا, اپنی لاٹھی اٹھائی, دروازے پہ ماری, کہا کہ کون ہے یہ جس نے میرے نام کو امام کے نام کے ساتھ جوڑا, آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہ رکھے. مرجع تقلید کے نام کو تم امام کے نام کے ساتھ جوڑتے ہو؟ مرجع تقلید امام کے مقابلے میں ہے کون, کس گنتی میں ہے کائنات ایک طرف, یہاں سلمان غلام در اہل بیت آپ مراجع کی بات کرتے ہیں. لہذا دوسری چیز, وہ تمام شعرا شامل ہیں اس گناہ میں جنہوں نے یہ ریت ڈالی, یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ صوفیوں کا نام ابو الفضل عباس کے برابر میں آئے, درویشوں کا نام مولا حسین کے قصیدے میں آئے. یہ صوفی یہ درویش سر آنکھوں پر, ان کے قدم ہماری آنکھوں پر, انہوں نے دین پھیلایا, یہ مولا کے چاہنے والے ہیں, یہ مولا کے محب ہیں, انہوں نے مولا کے لیے شعر کہے, بہت بڑی خدمت ہے ان کی. لیکن سرکار آدم نے اس شجر کی طرف دیکھا, جنت سے نکال دیا, تم کون ہو؟ طرز اچھی ہے, لائکس کو چھوڑو, تم وہ لوگ نہیں ہو کہ جو لائکس اور فالوئنگ پر چلتے ہیں. تم 72-74 کے ماننے والے ہو, 80 شہدا کے ماننے والے ہو, تم 12 اور 14 ایک طرف, اربوں کائنات کے 6 ارب انسان ایک طرف, اب بھی لائکس اور فالوئنگ اور فالوورز پہ چلتے ہو. اتنے لائکس آئے, حزاداری امام حسین بڑے خطرناک موڑ پر آ چکی ہے. دنیا کا چھوڑیے, اس ملک کے اندر 2 انحرافات, علماء کا ذکر مرثیوں میں, علماء کا ذکر قصیدوں میں, مراجع کا ذکر قصیدوں میں, دوسرا صوفی حضرات, درویش اور عرفا. میں نے کہا بڑے محترم ہیں یہ, بہت بڑے ہیں, لیکن سرکار جب بات آئے ابو الفضل عباس کی ابا پر گرد بیٹھے تو ہر آدمی اپنے آپ کو سمیٹ کر اوقات میں رہے. اسی شہر کی بات ہے, اب میں ذرا کھل کے بات کروں, اسی شہر کی بات ہے, نوجوان نے مجھ سے کہا کر 8 محرم کی شب مجھ سے کہ مولانا آج فلاں صوفی درویش کے فضائل پڑھیے گا. میں نے کہا بیٹا میرا چندہ, آج مولا عباس کی رات ہے. کہا ہاں لیکن تھوڑے سے ان کے بھی. میں نے دوبارہ کہا میں سمجھ رہا ہوں مولانا, لیکن آپ ان کے بھی فضائل پڑھیے گا, بہت بڑے صوفی ہیں ہمارے ملک کے. 3 دفعہ کہا. اس نوجوان کو کس نے یہ سکھایا؟ اس شاعر نے جس کو تمیز نہیں ہے کہ اہل بیت کی مدحت کیسے لکھی جائے, اس مدح خان نے, اس کے منہ میں آیا جو آیا پڑھو, کون پوچھنے والا. یاد رکھو 14, 12 اور 5, اور اس کے بعد اگر آگے بڑھو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, شہزادہ علی اکبر, شہداء کربلا, منسوس امام زادے اپنی مدحتوں کو ان تمام
محمد بلند سے بلند ترین سلوات.
ہم نے جو دین لیا ہے سیکھا ہے حدیثوں سے لیا ہے, ہم نے سیرت معصومین سے لیا ہے. تو جب تک آپ لوگ اس چکر میں رہیں گے نا مومنین کہ ماشاءاللہ سے محفل جم کے ہوئی, اچھی ہوئی. کیا اچھی ہوئی سرکار؟ آپ زمزم کے اندر ایک قطرہ نجاست ڈال دیجئے, پھر وہ نہ وضو کے قابل ہے نہ پینے کے قابل ہے. زمزم ہے مولانا, نجاست آ گئی. ایک شیر بھی اگر آ گیا, خالص رکھو اپنی عزاداری کو, نوحوں کو بھی, دونوں طرف سے انحرافات ہیں, چاہے مراجع اور بزرگوں کا نام آئے, فقہا کا نام آئے آپ کے قصیدوں اور نوحوں میں, یا صوفیاء کرام کا, درویشوں کا, عرفا کا, تمام محترم لوگ ہیں یہ, لیکن یہاں کو اس سے پاس رکھو, اٹھ کے چلے جائیے. میں نہیں کہہ رہا جھگڑا کیجیے, اٹھ کے چلے جائیے, مت جائیے ایسی محفل میں, مت جائیے ایسی محفل میں. یاد رکھیے, اور میں انشاءاللہ مزید گفتگو اس پر, حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جب مسائل پڑھے جائیں گے اس دن اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی زیارت ابو الفضل عباس کے ضمن میں. لہٰذا آپ توجہ کیجیے اس بات کے اوپر, عزاداری کو خالص رکھیے, متبرک رکھیے. دوسری بات, ایک بیچارہ عزادار کھڑا ہے میلے گندے سے کپڑے پہنے ہوئے, اس کی کوئی عزت نہیں, اس کو دھکا دے دو, گرا دو, ہٹا دو. جو اچھے کپڑے پہن کر اچھی گاڑی سے اترا ہے اس کی عزت کرو, منہ پہ ماری جائے گی ایسی عزاداری. ایک ایک انسان یہاں پر حضرت حجت کا مہمان ہے, ایک ایک عزادار جناب سیدہ کا مہمان ہے, ایک ایک عزادار کو جناب سیدہ اپنے دفتر میں سب کرتی ہے. کوئی عزادار حقیر نہیں ہے اور کوئی عزادار یہاں عزیز نہیں ہے, سب عزادار ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو, یاد رکھیے گا. اور بڑے اچھے طریقے سے الحمدللہ یہاں خدمت کرتے ہیں. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا تھا, کوئی سمجھا میں یہاں پر بات کر رہا ہوں, بلکہ ان چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں, مسلسل دیکھ رہا ہوں, اطراف میں, ماحول میں, شہر کے اندر جو گھوم رہا ہوں چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد کبھی کبھی بچے بتاتے ہیں مولانا یہ شعر صحیح ہے, وہ شعر غلط ہے, کہاں سے آ گیا, کیا ہو گیا. سیدھی سی بات ہے, 14 معصومین, 15 12 امام, اور اس کے بعد نیچے اگر آؤ معصومین سے, تطہیر سے اگر نیچے آؤ تو وارث تطہیر. منسوس امام زادے کا مطلب کیا ہے؟ جن امام زادوں کے بارے میں حدیث آئی ہے, جن امام زادوں کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے آئمہ نے, جناب سید محمد جو بلد میں ہیں, کئی امام زادے اور ہیں لیکن ان کی حیثیت وہ نہیں ہے. افضل امام ابو الفضل عباس کی جو حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے, شہزادہ علی اکبر کی وہ حیثیت نہیں ہے. ابو الفضل عباس کے 3 بھائیوں کا مرتبہ ابو الفضل عباس جیسا نہیں ہے. یہاں پر آپ غیر معصوموں کو معصوم کے ساتھ جوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سرکار ہوگا کیا؟ آدم کا قصہ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ سن کر گھر چلے جائیے, اس سے اپنے قبلے کو درست کیجیے. درود بھیجے محمد آل محمد. لہٰذا اس نوجوان نے جس نے مجھ سے آ کر کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے بھی فضائل ہوں, اس بزرگ صوفی کے جو قابل احترام ہیں, وہ بزرگ صوفی قابل احترام ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج مولا عباس اس کے منہ پر تالا لگ جانا چاہیے تھا مولا عباس کا نام آنے کے بعد, لیکن تب بھی اصرار کر رہا ہے. کس نے کس کو اصرار سکھایا؟ تم نے حد سے بڑھایا ان لوگوں کو کہ جو ابوالفضل عباس کے نالین کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. خاک تو میں نے زیادہ کہا, ابوالفضل عباس کے فرس کی خاک کے برابر نہیں ہے. ان کو تم نے لا کر جوڑ دیا ابوالفضل عباس سے. یاد رکھیے, نہ ایسی چیزیں خریدیے, نہ ایسے قصیدہ خانوں کے محفلوں میں جائیے, نہ ایسے شاعروں کو. وہاں ہم نے شاعروں کو برا کہہ دیا, مجھے کیا حق ہے شاعروں کو برا کہنے کا؟ من قال فینا شعرا بن اللہ فی الجنت بیتا, جو ہمارے لیے ایک شعر کہے گا خدا گھر میں جنت میں اس کو ایک گھر بنا کے دے گا. ہم شاعروں کو کم از کم میرے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں شاعروں کا احترام سے نام نہیں لیتا. انیس اور جوش سے لے کر سید رضا ہندی سے لے کر ابن ابی الحدید معتزلی سے لے کر ابو فراز سے لے کر ابن آنند سہلی سے لے کر یہ تمام اشعار میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. حائیہ شیخ کاظم عذریہ آپ کو سنا چکا ہوں, یہاں نہیں کہیں اور. لہٰذا شاعر کا بڑا احترام ہے. بالکل, جب تک امام چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ جب تک تم ہماری مدد کرو گے روح القدس تمہاری زبان پر جاری ہوگا. جب تک ہماری مدد کرو گے, یہ احمق قسم کے نادان اور جاہل ڈونر کی بات پہ مت عمل کرو. اس کا شعر بھی کہو, اس کا شعر بھی کہو, تو تم جا کر کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے میرے بھائی؟ اس سے زیادہ پیسہ کہیں اور شعر لکھنے میں, اس سے زیادہ شہرت کہیں اور ملے گی. جس کو تکلیف ہوتی ہے, ایک اور بیماری جو آ رہی ہے, بین الاقوامی شہرت یافتہ قصیدہ خان, نوح خان. بین الاقوامی, تم اس دنیا میں اپنی شہرت کو معیار بنا رہے ہو. بد نصیب تمہیں امام حسین کے ذاکر کا لقب ملا تھا, ذاکر امام حسین. جو لوگ تصویروں پہ لڑتے ہیں, میری تصویر نیچے لگ گئی, اس کی اوپر لگ گئی, اس کو حق ہے امام حسین کی عزاداری میں آنے کا. یہ بتائیں گے روحانیت امام حسین کو, یہ بتائیں گے نوجوانوں کے دلوں میں جذبوں کو پیدا کریں گے. ارے تصویر لگے نہیں لگے, نام لکھو نہیں لکھو, ہمیں بتا دینا کتنے بجے آ کر ہمیں قصیدہ پڑھنا, پڑھ کے چلے آئیں گے. مادر گرامی حسین نے سب کر لیا, بیڑا پار ہو گیا. جتنی بڑی تصویر لگوا لو, آپ حسین ابن علی کے کارخانے قدرت کو سمجھے ہی نہیں ہے سرکار. سنیں اس بات کو, کیونکہ پہلے اشرے کے اندر جس طرح سے توجہ کے ساتھ آپ بات کو سنتے ہیں, یہ میں نے آپ کی خدمت میں بات کی. لہٰذا چلیے اب دوبارہ, آدم کو کیوں جنت سے نکالا گیا اور شیطان کو کیوں جنت سے نکالا گیا, اس واقعے کو سننے کے لیے آپ کے ذہنوں میں طاقت آئے تو ذرا بلند آواز سے درود بھیجیے محمد آل محمد کی بات. بیچارہ کوئی بچہ تھا محبت کرنے والا, کہنا مولانا ویسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کے خلاف وہ بول دے گا یہ بول دے گا. بول دو بھائی, کس نے روکا ہے تم کو؟ میری بات واضح ہے, اس بات کی تصدیق اس شہر میں کسی سے مت کرواؤ, جا کر نجف قم میں کروانا. عجیب نجاست آ چکی ہے, عجیب غلاظت آ چکی ہے. آپ ایک نوحہ نہیں سن سکتے, آپ ایک قصیدہ نہیں سن سکتے, کہیں نہ کہیں آڑی ترچی کوئی بات آ رہی ہے. بہت سے ایسے ایسے شعرا ہیں, بہت سے ایسے قصیدہ خان ہیں جو بڑے اچھے قصیدے پڑھ رہے ہیں, بڑے اچھے اشعار لکھ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس چیز کو رکنا چاہیے. انیس کے زمانے میں اس سے زیادہ عروج تھا بزرگوں کا, کہیں دکھتا ہے انیس نے کسی کی بات کی ہو؟ مرثیے میں کسی نواب کا ذکر لائے انیس؟ یہی وجہ ہے کہ زور لگا لیں برصغیر کے تمام شعرا مل کر, انیس کی طرح کے دو بند نہیں لکھ سکتے, دو سو بند لکھ زندہ نہیں رہ سکتے وہ بند. انیس اگر نہ ہو اردو مرثیہ مر جائے گا. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے آدم کو بھی نکالا جنت سے, شیطان کو بھی نکالا. امیر مومنین نے خطبہ دیا اس سلسلے میں, وہ خطبہ کیا ہے؟ اب ہمیں رسالت اور حقیقت امامت پر گفتگو ہے. تو رسالت کس کی؟ نبی کریم کی. اس سے پہلے جناب آدم کی رسالت کو سمجھیے. کس طرح سے سمجھے؟ فرمایا کہ دیکھو جب آدم کو نکالا گیا, امیر مومنین خطبہ دے رہے ہیں, فرمایا الحمدللہ الذی لبس العز والکبریا واختارہما لنفسہ وجعلہما حمن وحرمن علی غیرہ واصطفاہما لجلالہ. امیر مومنین کے جملے ہیں خدا کے بارے میں, یعنی اس خدا کے بارے میں کہ امیر مومنین کو سوائے اس خدا رسول خدا کے کوئی نہیں پہچان پائے. خوب توجہ سے سنیے گا امیر مومنین کیا فرما رہے ہیں. الحمدللہ الذی لبس العز والکبریا فاختارهما لنفسه وجعلهما حمن وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعهما نازعه فيهما. مولا فرماتے ہیں حمد اس خدا کی کہ جس نے لباس عزت اور کبریائی کو اوڑھ لیا. لباس عزت اور کبریائی کے لباس کو خدا نے اوڑھ لیا. اور پھر فرمایا واختارهما لنفسه اور عزت اور کبریائی کے لباس کو اپنے لیے پسند کر لیا. وجعلهما حما وحرما على غيره اور عزت اور کبریائی کو خدا نے اپنے علاوہ ہر ایک کے لیے ممنوع علاقہ قرار دے دیا. واصطفاهما لجلاله خدا نے عزت اور کبریائی کو اپنے جلال کے لیے منتخب کر لیا. جلال کا مطلب کیا؟ ہمارے جب کوئی غصے میں آ جائے کہ بڑے جلال میں ہیں. یعنی کیا مطلب جلال کے لیے منتخب کر لیا؟ یعنی اگر تم نے خدا کی عزت اور کبریائی کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی تو خدا پھر رحمت اور کریمی کے ساتھ تمہارے سامنے نہیں آئے گا بلکہ عذاب اور انتقام کے ساتھ آئے گا. جعلہما حما وحرما علی غیرہ واصطفاہما لجلالہ وجعل اللعنۃ علی من نازعہما فیہ اور اپنی لعنت کو خدا نے رکھ دیا. اپنی لعنت کو خدا نے رکھ دیا کس پر؟ کہ جو خدا کے ساتھ خدا کی عزت اور کبریائی میں آ کر جھگڑا کرے، تنازع کرے، منازعہ کرے. اب پہلا سوال میرا یہ کہ پروردگار عالم کا بدن نہیں ہے، بدن سے ماورا ہے، بدن کی ضرورت نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا. مولا فرما رہے ہیں عزت اور کبریائی کا لباس اوڑا. تو اگر دکھائی نہیں دیتا، جسم نہیں ہے، تو عزت اور کبریائی کا لباس اوڑا تو کیسے اوڑا؟ علی ابن ابی طالب ہیں، سمجھنا پڑے گا جملوں کو کہ خدا نے وہ لباس اوڑا کہ جس لباس کے بعد عزت اور کبریائی اس بلند مقام پر پہنچ گئی کہ کسی کی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. یہ وہ لباس نہیں ہے کہ جس کو پہن کر کسی کو دیکھا جا سکے. یہ لباس عزت اور کبریائی ہے کہ جب خدا نے اوڑھ لیا تو اب نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، کسی کو دکھائی نہیں دے گا. اور اپنی لعنت کو خدا نے رکھ دیا، یعنی خدا لعنت کرے گا نہیں جو اس کی عزت و کبریائی میں آ کر دخل دے گا، بلکہ خدا نے ازل سے لعنت کو رکھ دیا کس پر؟ جو اس کی عزت و کبریائی میں آ کر دخل دے. اور پھر خداوند تبارک و تعالی نے ملائکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وہو عالم بمزمرات الغیوب و محجوبات الغیوب بمزمرات القلوب و محجوبات الغیوب. خدا نے مخاطب کیا ملائکہ کو جبکہ خدا دلوں کے حال جانتا ہے. لَيَمِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ الْمُسْتَكْبِرِينَ تاکہ ملائکہ کے درمیان سے امتحان لے کر سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون ان میں تکبر کرتا ہے اور کون میری بات کو مانتا ہے. لہذا خدا نے سورہ ہجر کی آیات کو امیر المومنین نے پڑھا ہے کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون، میں کھنکتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو بنانے والا ہوں. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جب میں نے اس کو اچھے طریقے سے بنا دیا اور اپنی روح پھونک دی. فقعوا له ساجدین، تو سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ملائکہ نے ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا. کل یہ گفتگو گزری ہے نا، اشارہ ہوا ہے نا اس پر، یاد ہے آپ کو کہ نہیں ہے؟ پھر پروردگار نے پوچھا کہ مالکا، کیا ہوا تجھے؟ ابا ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھا. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے مٹی سے بنایا، اس کو آگ سے بنایا. یہاں پر مولا کائنات نے یہ اس جملے کو پڑھا، آیات کو پڑھا سورہ ہجر کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا شیطان کے بارے میں کہ شیطان نے کیا کیا. فافتخر علی آدم، شیطان نے آدم کے سامنے آ کر افتخار کیا. کس وجہ سے افتخار کیا؟ اس وجہ سے افتخار کیا اپنے وجود کے ذریعے کہ میرا درجہ آدم سے بلند ہے. وتعصب علیہ لأصلہ، اور اپنی بنیاد کو دیکھتے ہوئے دیکھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا متعصب ہو گیا. متعصب ہو گیا، آدم کے سامنے آ کر غرور کیا. مولا نے جملہ بڑا اہم استعمال کیا، دیکھو اصل کیا تھی شیطان کی؟ آگ. آدم کی اصل کیا تھی؟ مٹی. شیطان نے اپنی اصل کو دیکھا آگ، آدم کی حقیقت کو دیکھا مٹی. مٹی میں تاریکی ہے، مٹی میں حیات نہیں ہے، مٹی میں جمود ہے، مٹی میں حرکت نہیں ہے، روشنی نہیں ہے. آگ میں حرکت بھی ہے، حیات بھی ہے، روشنی بھی ہے. شیطان نے دیکھا اپنی اصل کو، آدم کی اصل کو، کہا کہ انا خیر منہ، امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر مٹی میں چھپی ہوئی استعداد کو دیکھ لیتا, اپنی نگاہوں سے دیکھا دھوکا کھا گیا, خدا کی نگاہوں سے دیکھتا, سویتہو ونفخت فیہ من روحی, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اپنی روح پھونکی ہے, تسویہ کے مقام پر لایا ہوں, اس مقام پر آ کر آدم کے پتلے کو بہترین بنایا ہے, فقو لہو ساجدین, میں سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد امام نے فرمایا جناب امیر المومنین نے کہ تعصب کیا آدم نے, فعدو اللہ امام المتعصبین وسلف المستکبرین, خدا کا پہلا دشمن جو ہے نا وہ تکبر گھمنڈ کرنے والوں کا اور تعصب کرنے والوں کا سب سے پہلا امام وہی ہے. اب جب بھی جو جس رسول کے سامنے آ کر اکڑے گا, جو رسول کے کسی فیصلے کے سامنے آ کر اکڑے گا اور اپنی ثوابدید کے مطابق رسول سے ٹکرائے گا, یا رسول اللہ مجھے آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو یہ مت سمجھنا کہ وہ فاسق و فاجر ہے, وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے, جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے, جتنے حج پہ جاتا رہے, جتنی عبادتیں کرتا رہے, یہ مولا کائنات نے معیار دے دیا. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اللہ ترون, تم نہیں دیکھتے کہ کیف وضع اللہ, خدا نے کس طرح سے اس کو پٹک دیا, پچھاڑ دیا, زمین پہ پھینک دیا, بے تکبر ہے, بے طرف آئے, تکبر کی وجہ سے اس کو کس طرح سے پھینکا, اور اس کے طرف اور بلندی کی جانب جو جا رہا تھا تکبر کر کے, کس طرح سے اس کو ذلیل کیا, فجعلہ فی الدنیا مدحورا وعد لہ فی الآخرۃ سعیرا, دنیا میں اس کو ذلیل کر دیا, آخرت میں عذاب رکھا. آپ نے سن لیا, یہ خطبے کا بہت چھوٹا سا بہت چھوٹا ٹکڑا ہے, خطبہ بڑا طویل ہے. تو مولا کائنات نے یہ وہاں پر گفتگو فرمائی آدم اور شیطان کے اس واقعے کے سلسلے میں. اب یہ آدم ہے جس کی بنیاد پر, خوب توجہ کیجیے گا, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شیطان نے 4000 برس عبادت کی تھی خدا کی, لا یدرا من سنی دنیا, نہیں پتا دنیا کے سال تھے وہ 4000 یا آخرت کے سال تھے, لیکن خدا نے ایک آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال باہر کیا اور ذلیل کر دیا. اب آئیے ذرا اپنے رسول کی بارگاہ میں, آپ کے رسول کے بارے میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا. قربان جاؤں, شیخ طوسی نے کیا روایت لکھی ہے چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ خدا نے سلیمان اور داؤد کے بارے میں کہا حاضہ اتاؤن فمن او امسک بغیر حساب. اب یہاں سے آپ کے اور ہمارے رسول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو چلے گی. آیات پڑھ کے میں اشارہ کرتا جاؤں گا کیونکہ ظاہر سے بجلی کا مسئلہ ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے ذرا سا ختم ہو جائے, ایک گھنٹہ پورا ہوگا بے فکر رہیے, لیکن انشاءاللہ مقرر وقت میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا میں پوری اپنی. چھٹے امام نے فرمایا کہ سلیمان اور داؤد سے کہا یہ ہماری عطا ہے تم کو, فمنن او امسک بغیر حساب, جتنا چاہتے ہو دو, جتنا چاہتے ہو احسان جتلا کر دو, جتنا چاہتے ہو روک لو, بھائی ہماری عطا ہے تم کو. کیا کہا سلیمان اور داؤد سے, دیکھو تم دونوں کو جو دیا ہے نا ہم نے یہ ہماری عطا ہے, جتنا چاہو دو, جتنا چاہو روک لو. لیکن رسول خدا کے بارے میں کیا فرمایا, مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو دے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جس سے رک جائے روک دے, اس سے رک جانا ہے. رسول خدا کا جب ذکر کیا تو اپنے وجود کا ذکر نہیں کیا خدا نے, اے محمد مصطفیٰ یہ ہماری تم پر عطا ہے, ان کو جتنا چاہو دو, جتنا چاہو نہ دو, جس طرح سے چاہو روکو, جس طرح سے چاہو دے دو, یہ ہم پر تمہاری عطا ہے. کہا کہ نہیں اے مسلمانوں, تم ہیں اللہ کا رسول, جو دے دے اس کو لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. وہ سلیمان اور داؤد تھے کہ خدا نے اپنی نسبت دے کر سمجھایا, یہ آپ کے اور ہمارے نبی ہیں, حسن اور حسین کے نانا ہیں, کہ جن کی منزلت یہ ہے کہ بھائی جو رسول دے اس سے لے لو, جتنا دے اس سے لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. پہلی آئے, دوسری آئے سورہ آراف میں کیا فرمایا, درود بھیجو محمد آل محمد,
کہتے ہیں ہمیں کافر, تیرے عشق میں تو یہ الزام, بھی اچھا لگتا ہے۔ نعرہ حیدری
زندہ باد۔ رسول خدا کے بارے میں کیا فرمایا؟ الذی، وہ رسول، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کے ذکر کو سورہ اعراف کی 157 میں آیا، 156 اور 157، اس رسول کے بارے میں کہ جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رسول آئے گا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ اس خصوصیت اس رسول کی یہ ہے کہ وہ آئے گا جس کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے۔ یحرم علیہم الخبائث، غلیظ چیزوں کو ان پر وہ رسول حرام کرے گا، اور اچھی چیزوں کو وہ رسول حلال کرے گا، ان کو اچھی چیزوں کا حکم دے گا، بری باتوں سے روکے گا، اور جس قید و بند میں، توق و زنجیر میں یہ جکڑے ہوں گے، ان سے ان کو آزاد کرائے گا۔ پروردگار، یہ جو تیرا رسول آ کر حرام اور حلال کرے گا، یہ تیرا حکم ہے یا رسول کا؟ خدا کا جواب آئے گا میرا۔ تو پروردگار نسبت دے رہا ہے رسول کی طرف، آپ نے توجہ کی کہ جب رسول اللہ کا ذکر آئے تو پروردگار اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر رسول کے ذکر کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہی معنی ہے اس آیت کا، ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، یہ ایک معنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ نماز کی عبادت، یہ آپ سن چکے ہیں تمام آیات، مجھے آپ کے ذہن کو ایک جگہ لے کر جانا ہے، اس لیے میں یہ آیات پڑھ رہا ہوں، ورنہ آپ بخوبی واقف ہیں تمام آیات سے۔ حبیب، سیقول الصفحاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب۔ حبیب، بہت سے احمق کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، مسلمانوں نے نماز کے دوران اپنا قبلہ بدل دیا۔ سیقول الصفحاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ حبیب، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے دیکھا کہ تم آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہو۔ حبیب نے دعا نہیں کی، بار بار دیکھا، فلن نولیك قبلة ترضاها، ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تم کو خوش کر دے۔ نماز ہے عبادت خدا کی، مسلمان نماز پڑھتا ہے خدا کو خوش کرنے، اور خدا مسلمانوں کو قبلے کی طرف رخ کروا رہا ہے رسول کو خوش کرنے کے لیے۔ تو سرکار، جس رسول کی خوشی خدا کو عزیز ہو، وہ رسول آدم کے برابر ہے، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے برابر ہے، وہ یعقوب اور یونس کے برابر ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ تمام کے تمام رسولوں کے بارے میں، کسی رسول کے بارے میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی جو آپ دسیوں دفعہ سن چکے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم تمہیں حبیب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ مسلسل رسول کی رضایت، رسول کی مرضی۔ اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ جب ایک دفعہ وہ مقام آیا رسول کی رسالت کا، تو کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، پاک ہے وہ ذات کہ جو ایک رات میں، مختصر ترجمہ، ایک رات میں اپنے بندے کو معراج پہ لے گئی۔ معراج کا واقعہ سب کو پتا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پروردگار، نماز تیرے حبیب کے صدقے میں، قبلہ تیرے حبیب کے صدقے میں، تیری عطا تیرے حبیب کے صدقے میں۔ سورہ نساء اور سورہ توبہ میں تو پروردگار عالم نے عجیب کمال کر دیا۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس کوئی صاحب آ کر کھانا کھا رہے تھے، امام نے کھانا ختم کیا، کہا کہ خود ہم خدا کا، خدا کی ہم شکر خدا کا، اور یہ وہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ کہا یہ آپ نے اللہ کے ساتھ رسول کو شریک کیوں کر دیا؟ اعتراض علمی تھا، لیکن اس سے کیا کہ جس کے پاس علم الہی تھا۔ کہا کہ تو قرآن میں موجود ہے۔ کہا قرآن میں کہا؟ کہا تم نے نہیں پڑھا سورہ نساء میں، وما نقم الا اغناهم الله من فضل الا ان اغناهم الله، کہ یہ ناراض نہیں ہوتے اس بات پر، مگر اس پر کہ خدا ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے، اور رسول اپنے فضل سے غنی کر دے۔ خدا قرآن میں اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کے نام کو جوڑ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بے نیاز ہو جاؤ گے جب اللہ تمہیں اپنے فضل سے دے، رسول تمہیں اپنے فضل سے دے۔ رسول کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، سب خدا کا دیا ہوا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا رسول، رسول اللہ کی منزلت یہ ہے کہ جو اللہ نے رسول خدا کو دیا ہے وہاں پر پروردگار عالم نے رسول خدا کو مختار کل اس طرح سے کیا ہے کہ اپنے ذکر کو بھی پیچھے ہٹا کر مالک کل رسول کو بنا دیا ہے. یہ قرآن میں کسی کے ساتھ پروردگار عالم نے نہیں کیا. عجیب مرحلے پر یہ فکر ہے کہ پروردگار اپنے فضل کا ذکر جدا کر رہا ہے علیحدہ اور رسول کے فضل کا ذکر جدا کر رہا ہے. یہاں تک کہ پروردگار عالم اب اپنی بندگی کے طور پر, عبودیت کے طور پر لے کر جا رہا ہے کہاں پر رسول خدا کو, شب معراج, سبحان الذی اسرا بعبدہ لے کر گیا. کہاں پر؟ شب معراج, ایک رات میں. کس مقام پر؟ سورہ النجم, اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا. کیا فرما رہا ہے پروردگار وہاں پر؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. نزدیک ہوئے نزدیک ہوئے, یہاں تک کہ اب دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کتنی قربت بڑی, مجھے یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس پر اس سے زیادہ گفتگو کروں. علماء ایک بات بیان فرماتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, تھوڑا سا حوصلہ کر کے سن لینا اس اصطلاح کو. ایک ہے واجب الوجود, ایک ہے ممکن الوجود. یہ علماء نے لکھا. ممکن الوجود کا مطلب کیا؟ جس کا وجود دوسرے کا محتاج ہے. خدا کا محتاج ہے ہمارا وجود. واجب الوجود خدا, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو رسول ممکن الوجود ہیں یا واجب الوجود ہیں؟ علماء کہتے ہیں وجوب اور امکان کی درمیانی حد ہے رسول اللہ, یعنی واجب الوجود سے لے کر ممکن الوجود کو دینے والے کا نام ہے محمد مصطفیٰ. یعنی جو عالم غیب سے عطا کو لے اور آپ کو عالم ظاہر میں دے, اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. تو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, نبی کریم میں دو خصوصیتیں ہونی چاہیے. ایک تو مقام اتنا بلند ہو کہ مسلسل عالم غیب سے رابطے میں رہے, مقام الوہیت سے اس رابطے میں رہے کہ جہاں کوئی رسول نہیں پہنچ سکا, اور دوسرے تمام بنی بشر کی عادات اور اطوار صلاحیتوں کو جانتا ہو کہ وہاں سے کتنا لے کر کس کو کتنا دینا ہے. اسے کہتے ہیں سرحد وجوب و امکان. رسول خدا عطا فرما رہے ہیں, قرآن میں فرما رہا ہے پروردگار عالم, اللہ اپنے فضل سے دے گا, رسول اپنے فضل سے دے گا. تو ایک دفعہ معراج پر لے کر چلا گیا پروردگار عالم, اور تمام منزلوں سے گزرتے گئے, جنت جہنم. یہ جنت جہنم کی ہم گفتگو سنتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بلایا, رسول خدا نے کیا کیا دیکھا. یہ اس اگلے مرحلے کے مقابلے میں کہ جہاں پر رسول خدا, اور اب میں کہوں نور الہی تھا, ذات واجب تھی, پروردگار عالم تھا, کوئی نہ تھا, کوئی فرشتہ نہ تھا, کیا لفظ استعمال کروں مجھے نہیں پتا. تو جنت جہنم کو جو دیکھا وہ بڑا سہل مقام تھا, وہ بڑا آسان مقام تھا. جب رسول خدا تھے اور کوئی نہ تھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں, وہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. کہا کہ جبرائیل تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے؟ کہا لو دنوت المنتن لاحترقت, اگر کچھ انگوش برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں فنا ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا, آگے نہیں آ سکتا. مزاج خدا بڑا عجیب ہے. شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کر, نہیں کیا, باہر نکل جا. آدم سے کہا دیکھو وہاں تک مت جانا, علم اسما پورا ہے تمہارے سامنے, تمام فرشتے گر گئے. پروردگار ایک ذرا سا درخت, ایک جان دیکھتے تھے آدم, کیا مسئلہ ہو گیا؟ خدا کہا ہماری ہر ایک کے درجات معین ہیں, کوئی اپنے حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو آدم کو نکالا گیا اس شجرے کے پاس جانے کی وجہ سے, شیطان کو نکالا گیا آدم کی مخالفت کی وجہ سے. عجیب بات ہے رسول خدا کی, کہ جہاں جبریل کی پہنچ نہ ہو وہاں تک رسول خدا کو پروردگار لے کر گیا, کہ جہاں پر خدا نے قرآن میں فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, وہ وحی کر دی خدا نے اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی. یعنی وہ جو چیزیں تھیں وہ لفظوں کے سانچے میں نہیں آ سکتی تھیں. اب آپ نے توجہ کی کہ آدم کی حیثیت کہاں پر ہے, علم اسما آ گیا لیکن شجرے کے پاس گئے, جنت سے نکال دیا گیا, اور ہمارے اور آپ کے رسول گرامی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں لے کر جایا گیا کہ جہاں سوائے انوار و تجلیات ربانی کے کوئی نہیں ہے. تو اب آپ اس رسول کی رسالت کا تعین کیسے کریں گے؟ اب یہ رسول جب دنیا میں آئے اور آ کر کہے چادر میں لپیٹ کر کے انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پانچ کے بارے میں اپنے ذہن کے آنے بانے لڑانا چھوڑ دیجئے. رسول سمجھ میں نہیں آیا, یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ وہ نور خدا ہیں کہ جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے, جبرائیل کی پہنچ نہیں ہے, اسرائیل کی پہنچ نہیں ہے, میکائیل کی پہنچ نہیں ہے,
یہ اس رسول کے ساتھ ہیں جو مقام او ادنا کا مالک ہے. یہ سلیمان اور داؤد کی نسل نہیں ہے کہ ہم نے دیا ہے دو. یہ اس رسول کی نسل ہے کا جتنا دینا ہے دو, جہاں روکنا ہے روکو, ہماری مرضی تمہارے ذریعے چلے گی. دبیر نے, مرزا دبیر نے کچھ شعر کہے, خورشید مبین خال ضیابار ہے کس کا, خورشید سورج یہ کس کے رخسار کا تل ہے, خورشید مبین خال ضیابار ہے کس کا, اتنی روشنی دے رہا ہے کچھ نہیں ہے, یہ کسی کے رخسار مبارک کا ایک تل ہے. فردوس سے بری گلشن رخسار ہے کس کا, یہ جو جنت سجی ہوئی ہے پوری یہ کس کے چہرے کے صدقے میں ہے, یہ ایک رخسار کا کسی کے صدقہ ہے یہ جنت پوری تم جس میں جاؤ گے. عیسیٰ جسے کہتے ہیں وہ بیمار ہے کس کا, عیسیٰ حیات بانٹتے لیکن خود کسی کے عشق میں اتنا گرفتار ہیں کہ بیمار ہو چکے. داماد وسیع حیدر کرار ہے کس کا, تعارف سنیں گے اب, حیدر کا برادر ہے وہ, زہرا کا پدر ہے. دوبارہ سے سنا دوں آپ کو تاکہ ذہن میں جا, اس کے بعد پھر دیے دیے مساج کی طرف آئیں گے. خورشید مبی خال ضیا بار ہے کس کا, یہ سورج چمک رہا ہے کس کے رخسار کا تل ہے, فردوس سے بری گلشن رخسار ہے کس کا, یہ جنت سجائی ہوئی ہے کس کے چہرے کی روشنی ہے, جنت اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے. عیسیٰ جسے کہتے ہیں وہ بیمار ہے کس کا, جناب عیسیٰ کس کے عشق میں گرفتار ہو کے بیمار ہو چکے. داماد وسیع حیدر کرار ہے کس کا, کوئی ہے نا جس کی تعریف ہو رہی ہے, حیدر کرار اس کا داماد بھی ہے اس کا وسیع بھی ہے, یہ کون ہے؟ حیدر کا برادر ہے وہ, زہرا کا پدر ہے. محبوب خدا ختم رسول خیر بشر ہے, یہ ہے یہ نعت دیکھیے جو دبیر نے لکھی ہے, اس نعت کے اشعار دیکھیے کس مقام پر ہے اور نعت کے مختلف اشعار ہیں. درود بھیجیے ذرا رسول خدا کی بارگاہ میں. لہذا عزیزان گرامی اس رسالت کی حقیقت کو اگر ہم اس طرح سے سمجھیں, اب جب بات آئے گی کہ رسول خدا اس طرح سے تھے تو تب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ نفس رسول کس مقام پر ہے, روح رسول کس مقام پر ہے. یہ میں نفس رسول اس معنوں میں بات نہیں کر رہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نفس یہ کہتا ہے ہمارا نفس یہ کہتا ہے, میں یہ اس نفس رسول کی بات کر رہا ہوں جس کو آیا مباہلہ میں خدا نے رسول کا نفس کہا ہے, خدا نے رسول کی جان کہا ہے. تو یہ ہے رسول, اس رسول کی ہے جان. تو جب رسول ایسا ہے تو نفس رسول کس مقام پر ہوگا, بس یہیں سے پوری تقریر کا سلسلہ معین ہو گیا کہ رسالت اور حقیقت امامت آخر ہے کیا. یعنی فاوحا الی عبدہ ما اوحا, یعنی اللہ نے وحی کر دی جو وحی کرنی تھی اپنے بندے پر. کیا وحی کی؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. کس طرح سے کی؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ ہے کس کے پاس؟ رسول کے قلب, رسول کی روح پر, رسول کے نفس پر, رسول کی جان پہ. رسول کی جان کون ہے؟ یہ آیا مباہلہ سے پوچھئے کہ آیا مباہلہ نے علی ابن ابی طالب کو رسول کی جان قرار دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے پاس چلے جاؤ وہ چیز ملے گی ہی نہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کے پاس ہے, کیونکہ علی ابن ابی طالب نام ہے رسول کی روح کا, رسول کے نفس کا, رسول کی جان کا. جو رسول کے قلب پر نازل ہوا وہ علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. درود بھیجیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں. لہذا آج دو محرم ہیں اور معمولاً جو ذکر ہوتا ہے وہ سید الشہداء کے اس صحابی کا ہوتا ہے جو صبح عاشور سید الشہداء سے آ کر متصل ہوا اور ملحق ہوا. جب حسین ابن علی منزل ذوالحسن کے پاس سے گزرے تو اصحاب نے کہا کہ تکبیر کی آواز بلند کی. اصحاب سے پوچھا گیا کہا کہ کھجور کے ہم درخت دیکھ رہے ہیں، یہاں نخلستان ہے. کہا کہ یہاں کوئی نخلستان نہیں، ہم آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں پر کوئی نخلستان نہیں. جب قریب آیا مزید منظر تو دیکھا کوئی لشکر ہے جو آ رہا ہے، ہتھیار بند ہے، نیزوں کے ساتھ ہے، جس کو نخلستان سمجھ رہے تھے. وہ نیزے اور گھوڑے تھے. امام نے حکم دیا کہ اس پہاڑی کے پاس چلو تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے اور ہم پہاڑی کے ساتھ ہوں، سامنے سے مقابلہ کریں. جب نزدیک آیا تو دیکھا ہور کا لشکر، راستہ بھٹک چکے تھے، پانی ختم ہو چکا تھا. پچھلی منزل پر امام حسین نے حکم دیا تھا کہ جتنی مشکیزے اور برتن ہیں پانی کے وہ بھر لو. حکم دیا کہ جانوروں تک کے سامنے پانی کو رکھو اور ان کو پانی پلاؤ. اور حکم دیا، روایت کے اندر یہ تاریخ میں، کہ جب تک گھوڑے اور اونٹ 3 دفعہ منہ ڈال کر پانی نہ پی لیں، کسی جانور کے سامنے سے پانی مت ہٹانا. یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے کا کرم ہے. خون فاطمہ زہرا کی تاثیر دیکھنی ہے، شیر فاطمہ زہرا کی تاثیر دیکھنی ہے، تو دیکھو کہ مجبور انسان کو اگر کوئی انسان اس کی مدد کس طرح سے کرے، سمجھ جاؤ کہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہیں. اور جب مجبوری میں کوئی آ کر نہر پر بچوں اور خواتین پر پانی بند کر دیں، سمجھ جانا کسی نجس شجرے کی پیداوار. یہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کی طہارت ہے. بے بس و بے کس اور لاچار انسانوں کی جس طرح سے خاندان مدد کرتا ہے، کوئی اور مدد نہیں کرتا. پانی پلایا گیا. علی ابن طعان محاربی کہتا ہے کہ میں بہت پیچھے رہ گیا تھا، دیر سے پہنچا، اور نقاہت کی وجہ سے نہ میرا اونٹ چل پا رہا تھا، سواری کا جانور، میرے ہاتھوں پہ تھر تھری تاری تھی. حسین ابن علی کھڑے تھے، میں نے پانی پینا چاہا، میرے ہاتھ کپ کپائے، مشکیزے کا منہ کھل گیا، پانی بھل بھل بہنے لگا، میں نہیں پی سکا. امام حسین نے فرمایا ان خرابیہ، مشکیزے کے منہ کو ٹیڑھا کرو تاکہ پانی نکلے. میں تب بھی نہیں سمجھ پایا. پھر امام حسین آگے بڑھے اور اس کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا اور اپنے ہاتھ سے پانی پلایا. جب سب پانی پی چکے، اذان کا وقت ہوا، اذان دی گئی، مولانا نے فرمایا تسلی ما اصحابک ہم تسلی معنا، اپنے اصحاب کے ساتھ الگ جماعت کرو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ مولانا نے یہ نہیں کہا تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا ہم تمہارے پیچھے. رسول کا بیٹا کائنات میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا سوائے رسول اللہ کے، یا اپنے پدر بزرگوار کے، یا اپنے برادر بزرگوار کے. جو رسول کے بیٹوں کا اپنے پیچھے نماز پڑھنے پر مجبور کرے، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کی عبادت قبول، اور سیدھا منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. جب رسول کی روح حسین ہے تو مجھ میں جرات ہے کہ میں کہوں حسین تم میرے پیچھے نماز پڑھو. کہا کہ تسلی ما اصحابک ہم تسلی معنا، کہا کہ بل نسلی معاک، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نماز پڑھی گئی، حر کے ساتھی بیٹھے، امام حسین نے خطبہ دیا، تیار کیا اپنے اصحاب کو کہ ہم موت کی جانب جا رہے ہیں، اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، اور ہم جائیں گے ہم سب شہید ہو جائیں گے. خطبہ ختم ہوا، سامان سفر کو ناکوں پر، مرکبوں پر رکھا گیا. فاعترضہ حر بن یزید الریاحی، مقتل کے الفاظ ہیں، حر حسین کے سامنے آ گئے. کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو میرے راستے کو روک رہا ہے. حر نے جواب دیا کہ لو کان غیرک من العرب ذکر امی بالثقل لذکرت امہ بالثقل، اگر عرب میں کوئی اور میری ماں کا نام اس طرح سے لیتا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو میں اس کے ساتھ اس کو یہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی مادر گرامی فاطمہ ہے. لا یسعنا، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ جب فاطمہ کا نام آئے تو ہم سوائے درود اور سلام کے کوئی بات کہہ سکیں. لشکر ساتھ ساتھ چلا، حر راستے کے اس طرف، حسین راستے کے اس طرف، اور ایک دفعہ دونوں کو جا کر کربلا میں پڑاؤ ڈالنا زبردستی امام حسین کو مجبور کیا گیا، اور حر خط کا انتظار کرنے لگے کہ کب شمر ابن ذوالجوشن یا عبیداللہ ابن زیاد کا خط آئے اور حسین کے بارے میں جو ذمہ داری ہے اس کو دی جائے. لشکر آتا گیا، شب عاشور آئی، اور جب شب عاشور آئی تو حر کو لوگوں نے پریشان دیکھا. جب پریشان دیکھا لوگوں نے حر کو، سبب دریافت کیا عجیب انداز سے. حر نے کہا کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کی کیا کرو گے؟ کہا کہ قتل کر دیں گے. کہا کہ فرزند رسول خدا کو قتل کرو گے؟ کہا کہ ہاں. 4,000 تیر اندازوں پر حر سالار بنے تھے، کمانڈر بنے تھے، اس کے باوجود ایک عجیب گھبراہٹ. صبح عاشور ہوئی، ایک دفعہ حر نے اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے، غلام کو ساتھ لیا، پانچ لوگ آئے حر بن یزید ریاحی امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اور ایک دفعہ حر نے ایک عجیب جملہ کہا، انا الذی عرابت بناتے رسول اللہ هل الی توبۃ من سبیل، حسین توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اور تم نے گناہ کیا 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 ہے؟ مولا میں نے گناہ یہ کیا کہ میں نے رسول کی بیٹیوں کے دلوں کو دہلایا ہے. جانتے ہیں حر نے کیوں جملہ کہا؟ جب 1000 سوار کے سوار آئیں گے اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین ہلے گی اور دھمک ہوگی، تلواروں اور زروں کی جھنجھناہٹ جائے گی، تو سکینہ اور رقیہ اور جناب زینب کے دل دہل گئے تھے، جناب فروہ، جناب رباب اور جناب فضہ کا دل دہلا، حسین کی بچیوں کا دل دہلا، حر کو بڑا افسوس ہے، ہاتھ بندھے، مولا مجھے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ ایک دفعہ لگتا یہ ہے کہ حسین نے ہاتھ کھولے ہوں گے، شاید گلے سے لگایا ہو، کہا مولا سب سے پہلا گناہگار میں ہوں نا، اجازت دیجئے کہ سب سے پہلے قربانی دوں. حسین نے اجازت دی، حر نے جا کر جنگ کی، جنگ کرتے کرتے ایک دفعہ زخم لگے، گھوڑے سے زمین پر گرے، حر کے لاشے کو لے کر آیا گیا. حسین ابن علی نے کیا خاطر توازوں کی مہمان کی کہ پیشانی مبارک پر اپنے ہاتھ سے فاطمہ زہرا کا رومال باندھا. حر چلے گئے، شہید ہو گئے. حسین نے بڑے احترام کے ساتھ لا کر جنازے کو گنج شہیدہ میں رکھا. بس ایک دفعہ شام غریبہ کا اندھیرا چھایا، لشکر اشقیا کو بچیوں نے دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار دوڑتے آ رہے ہیں، ہاتھوں میں مشالے ہیں، یہ آ کیوں رہے ہیں؟ ایک دفعہ خیموں پر مشالے پھینکی گئیں، خیموں میں آگ لگی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرز رہی ہے، حسین کی مظلوم بیٹیاں صحرا میں دوڑ رہی ہیں. میں کہوں گا حر کاش شام غریبہ میں ہوتے، وہ صبح عاشور تھی، تم نے کہا میں نے سیدانیوں کے دلوں کو دہکایا دہلایا، کاش حر تم شام غریبہ میں ہوتے تو دیکھتے کہ رسول کی بیٹیاں جلتے ہوئے خیموں میں، ایک سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية، ووسع أرزاقنا وطب أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے جو مومن مومنات یہاں موجود ہیں، گھروں میں بیٹھ کے اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، جو حاجت لے کر آئے اس کو حاجت روا فرما، منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو اس ممبر کی جہاں جہاں ممبروں کی امام حسین سے متعلق جو خدمت کر رہا ہے مجلسوں کے سلسلے میں بہترین اجر عطا فرما، صحت سلامتی طول عمر توفیق رسم بسر برکت اور وسعت فراوانی عطا فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما، ہم سب کے جو والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، جن جن لوگوں کا ہم پر احسان ہے پروردگار ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما، اگر دنیا سے چلے گئے تو مغفرت فرما، نوح خان، سوس خان، زاکرین، خطبہ، مرثیہ خان، جو بھی لوگ امام حسین کی مجالس سے وابستہ تھے، پروردگار اگر مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما، زندہ ہیں تو صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے.